سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ, حصے میں اس کے آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی روزہ.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد علی, میری ماں کا نام شاہجہاں, میری بہن ہے سمرین, نام سمرین ہے, یہ گم ہو گئی ہے صبح سے.
یہ امی کا نام ہے افسانہ سکت پر اور نانی کا نام ہے صفیہ. براڈ آتی ہے دم کالے پرندے دکھتے امی کو.
میں مریاض ضلع نردوال سے بول رہا ہوں. میری والدہ صاحب کے نا گردے کے ساتھ ہی رسولی ہے جو بہت زیادہ پھیل گئی ہے, تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو کوئی راہ نہیں ہے.
میرا نام شکیل احمد ہے, میرے والدہ کا نام حلیمہ ہے. جی سر, یہ میرا فرسٹ مارچ کا آپریشن لکھا ہوا تھا ہارٹ کا, پلاسٹک سرجری ہے دل کی نا, تو وہ لیٹ ہو رہا ہے, کیوں مثلا اس میں تاخیر ہو رہی ہے, یہ صحیح ہے میرے لیے یا نہیں آپریشن کرانا؟
جن جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کا فرمایا, آپ سب کا استخارہ کیا جا رہا ہے, قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھیے گا.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله.
علی بھائی آپ کی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ ہوا, ان کے حوالے سے اشارہ ملا, الحمدللہ عز و جل خیریت سے بھی ہیں اور جلد ان کی خبر موصول ہو جائے گی. آپ ان کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ آپ اپنے پاس ابھی لازمی نوٹ کر لیجئے. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناس تصنیف, یہ مدنی پنصورہ, اس کے بعد فیضان اورات کے صفحہ نمبر 233 پر غائب یا گمشدہ شخص کو گھر پر لانے کا عمل لکھا ہوا ہے. یہ آپ کر لیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی کر لیں. دو عمل ہیں, ان میں سے ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, چاہیں تو دونوں عمل کر لیں. کسی بزرگ کے مزار کے پاس, اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ آیت, یہ پارہ 30 سورہ دوحا کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, یہ 990 بار 990 ٹائمز پڑھنی ہے. پھر ایک مرتبہ پوری یہی سورہ والدوحا پڑھ کر دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ہمشیر آپ کی انشاءاللہ ان کی خبر موصول ہو جائیں گی اور وہ واپس بھی آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی نے مسئلہ بتایا کہ کالے پرندے ان کی والدہ کو نظر آتے ہیں, تو ان کی والدہ کے لیے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. ان کی والدہ کو چاہیے کہ یہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. ریاض بھائی آپ نے مسئلہ بتایا اپنی والدہ کے حوالے سے کہ ان کو گردے کے مطلب کے قریب کوئی رسولی کوئی گردے کی تکلیف وغیرہ کا آپ نے مسئلہ بتایا, ان کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر پارہ 16 سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, یہ زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھنی ہے. بعد فجر نماز فجر کے بعد یہ لکھنے کا ٹائم ہے, اور 3 پلیٹوں پر ایک ساتھ لکھنی ہے. یہ اس میں اعراب یعنی کہ زیر زبر پیش اور رموز اوقاف وغیرہ تشدید یہ سب لگانے کی حاجت نہیں ہوتی, البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے. ایک پلیٹ صبح, دوسری پلیٹ دوپہر اور رات, ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پلا دیجئے. مدت علاج 40 دن, چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اب یہ عمل آپ چاہیں تو یہ فجر سے پہلے بھی کر لیں, سحری کے دوران تو یہ 3 پلیٹیں آپ اسی وقت لکھ لیں, سحری سے پہلے ہی لکھ لیجئے. ایک پلیٹ اسی وقت پلا دیں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے, دوسری پلیٹ چاہیں تو افطار کے وقت پی لیں, تیسری پلیٹ رات میں کسی وقت پی لیں, اور اس طرح یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے. شکیل بھائی آپ نے آپریشن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ مسلسل اس میں معاملات لیٹ ہو رہے ہیں, تاخیر پر تاخیر ہو رہی ہے, اس میں کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, صرف اور صرف قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ مل رہا ہے, اور اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے کتاب گھریلو علاج پر دل کے امراض کے حوالے سے چند روحانی علاج لکھے ہیں, یہ آپ اس کا صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے اور سن بھی لیجئے. تو آپ چاہیے کہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے یا اللہ قبینی وقلبی, یا اللہ قبینی وقلبی, یا اللہ قبینی وقلبی, یہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ. اس کا صفحہ نمبر ہے 45. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھے یہ پڑھنا ہے, یا اللہ قبینی وقلبی, یا اللہ قبینی وقلبی, یا اللہ قبینی وقلبی.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میرا نام مشتبہ رضا اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. تیری فرمائش ہے کہ ناز سنا دے, دل میں ہو یاد تیری ہو گوش ہے بتائی ہو.
دل میں ہو یاد تیری گوش ہے سنائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو.
آپ کی فرمائش سلسلے میں مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, وہ والا منقبہ سنا دی.
مجھ کو ملی ہے
دولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت.
میں مننی چینل سے یہ فرمائش کرتا ہوں کہ مجھے ایک پیاری سی نعت سنائی جائے جس کا لفظ ہے کہ مدنی مدینے والے.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے.
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ.
کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے, پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیجئے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے, پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے, جب ٹپکنا بند ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. چٹائی, جوتا, مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اسی طرح پاک کیجئے. ناپاک کارپیٹ کو پاک کرنے کے دو طریقے بیان کیے جائیں گے. پہلا طریقہ آپ کو سنایا گیا, آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. کارپیٹ کو ٹوٹی کے نیچے رکھا گیا ہے, پانی سے دھویا گیا, اب پانی ٹپکتا گیا یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو گیا. اب اسی کارپیٹ کو دوبارہ لیا جائے گا. یہ کارپیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اس انداز سے دوبارہ دوسری مرتبہ اس کو دھویا گیا, اب پانی سے ٹپک رہا ہے اور ٹپکنے کے بعد یہاں تک پہنچا کہ پانی ٹپکنا بند ہو گیا, تو اب اسے تیسری مرتبہ دھویا گیا اور اب اس پانی نے ٹپکنا شروع کیا یہاں تک کہ اب ٹپکنا جب تیسری مرتبہ ختم کر دیا تو کارپیٹ پاک ہو گیا. چٹائی پاک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے, کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے. وہ مٹی کا برتن جو پانی جذب کر لیتا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور جوتا پاک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اب آپ کو آسان طریقہ سکھایا جاتا ہے. اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی مثلا دریا, نہر میں یا ٹوٹی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, तब भी पाक हो जाएगा। कारपेट पर बच्चा पेशाब कर दे तो उस जगह पर पानी के छींटे मार देने से वो पाक नहीं होता। याद रहे कि एक दिन के बच्चे बच्ची का पेशाब भी नापाक होता है। आइए अब दूसरे तरीके का अमली तरीका देखते हैं। ये एक ही शॉट बार बार दिखा रहे हैं जो आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये खत्म हुआ और ये दोबारा आपको कंटिन्यू लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। और इस अंदाज से देर तक आप इसको धोते रहे, यहां तक कि आपका गुमान गालिब हो गया कि अब नजासत इसमें ना रही होगी। कारपेट हो या लोहा हो, आप इतना पानी बहा रहे हैं कि बहाते वक्त आपको गुमान गालिब हो गया कि अब ये नजासत लेकर चला गया। बहता पानी, दरिया के अंदर आपने कारपेट डाल दिया, नहर में कारपेट डाल दिया, वैसे ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि दरिया और नहर के अंदर कारपेट डाले, लेकिन जो शरई मसला ये है कि अगर बहते पानी में आपने इस तरह का मोटा कपड़ा, चटाई, कारपेट वगैरह आपने डाल दिया और वो नजासत को बहाकर ले गया, तो अब ऐसी सूरत के अंदर कपड़ा, मोटा कपड़ा, ये भी पाक हो जाएगा। कारपेट को टूटी के नीचे रखा, टूटी से जो पानी निकलता है वो भी बहते पानी के हुक्म में है। सिर्फ दरिया नहर में जाने की जरूरत नहीं, हमारे हर घर के अंदर बहता पानी मौजूद है और वो टूटी के जरिए है। इतना पानी बहाया कि गुमान गालिब हो गया। नजासत की कैफियत, नजासत की सूरत हाल के बाद आपका अपना गुमान गालिब हो। अब आपका गुमान ही ऐसे कि टंकी खाली नहीं की उस वक्त तक आपका गुमान गालिब ना हो, तो फिर आप इस तरह कपड़ा पाक नहीं कीजिए। पहले तरीके से ही पाक करें और उसी अंदाज से किया जाए। आम तौर पर थोड़ी देर पानी बहाने से गुमान गालिब हो जाता है कि नजासत जो है उसके असर को पानी लेकर बह गया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
फिर आपने मुलाहजा किया, तिलावत और नात के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का उम्मत पर गौर अफशानी से लबरेज मदनी मुज़ाकरा।
आगदा चिजमुंग मशरान अमुंग हम डेर वख न मुनजुन कहू और रब तप सजदा बांधी फ्रूजू زمونگ پتندو کی زمونگ دا مشرانو پتندو کی دا تور نخ دلتا دا نشان نجوڑی گی او دا دعوت اسلامی چه کم ملگری دی و کم گروف دی اغی چی پا دا غلار کی لرشی میاش تیره کی یا سلوی خرزی تیره کی دا اغی پتندو کی دا تور نشان او تور دا جوڑ شی نو آیا دا دی پا خپل جوڑی کنا دا دی لار کسی چل دی چی دی که دا تور تاکی او تور نشان جوڑی گی بل دا زماتا سن دا تپوستے
یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے سے جو ماتھے پر نشان پیدا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اکابر نماز پڑھتے ہیں، ان کا نشان نہیں ہوتا، اور جو بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو دعوت اسلامی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ماتھوں پر نشان بن جاتا ہے، آیا یہ نشان خود بنایا جاتا ہے یا بن جاتا ہے؟
چھے زمون پہ لاکھوں کی داخل کو پریتانی چھے کمی ٹاپی لگی کنا دا حضر اللہ دیر خلق کوئی دا منافقان نہ خدا او کد بزرگانو جی زمون خلق دا دیر پچا لگی دلی پچانے لگی ام دا مسئلہ دا ٹول بوئی چی دا والی دا نو تاسو تو دا خواست چی دا تاسو منتقلیر کا چی دا سا مسئلہ دا
ہمارے اسلامی بھائی پشتو زبان میں یہ سوال کر رہے ہیں اکثر نمازیوں کے ماتھوں پہ نشان ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو اس کے بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں ان کا یہ کہنا کیسا ہے
جب پہلے جو سائل جو ہے نا ان کو ہوئی ہے غلط فہمی کہ اکابر کے ماتھے پر نشان نہیں بنتا یا پھر ان کو یہ نہیں پتا اکابر بولتے کس کو ہیں بزرگوں کے ماتھے پر بھی نشان بنتا ہے آپ کئی علماء دیکھیں گے جن کے ماتھے پر نشان ہوگا اکابر علماء کے ماتھے پر بھی آپ نشان پائیں گے اب جس عوام کے ماتھے پر نہیں ہوتا تو عوام کو عام طور پہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا کہ سجدے میں پیشانی رکھنی کس طرح ہے سجدے میں پیشانی زمین پر جمانا یہ سجدے کی حقیقت ہے جب زمین پر صحیح معنوں میں پیشانی جمے گی تو نشان بننے کا امکان بڑھے گا. دعوت اسلامی کو مسائل معلوم ہے, دعوت اسلامی لوگ دعوت اسلامی جو آتا ہے ان کو عام طور پر مسائل معلوم ہو جاتے ہیں, تو وہ پیشانی زمین پر جماتے ہیں اور دعوت اسلامی والے نمازی ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی نماز پڑھے اس کے ماتھے پر نشان کہاں سے پڑے گا. جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور صحیح معنوں میں شریعت کے حکم کے مطابق سجدہ کرتے ہیں ان کے ماتھے پر نشان پڑ سکتا ہے. تو اب اس نشان کے بارے میں ہم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نشان یہ محمود بھی ہے مذموم بھی ہے, کبھی یہ اچھا ہے کبھی یہ برا ہے. یہ اعلی حضرت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے فتاوی افریقہ میں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے قصدن یعنی جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے, اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے جس کے ماتھے پہ بنا ہوا ہے استحقاق جہنم کا نشان ہے, یہ جہنم کا حقدار یہ اس کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے. یہاں تو یہ ہوا جو ریا کے لیے دکھاوے کے لیے جان بوجھ کر رگڑ رگڑ کر سر میں نشان بناتا ہے تو وہ تو جہنم کا حقدار ہے, اور ایسا کرنا اس کے حق میں حرام قطعی اور گناہ کبیر ہے. یہاں تک تو یہ ہوا. مزید اعلی حضرت فرماتے اور اگر یہ نشان کثرت سجود سے پڑ گیا, زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے پڑ گیا, تو وہ سجدے اگر ریائی تھے ریاکاری کے تھے دکھاوے کے تھے تو فاعل یعنی ایسا کرنے والا جہنمی, اور یہ نشان اگرچہ خود جرم سے پیدا ہوا لہذا اسی ناریت کی نشانی, دیکھیں یہ بھی جہنمی ہونے کی علامت ہے کہ اس نے خود اپنے مطلب نے کہا بھلے کثرت سے سجدے اس لیے کیے کہ میرا نشان بن جاتا کہ لوگ نمازی سمجھے میرا احترام کریں, تب بھی یہ جہنم کا حقدار. اب اعلی حضرت فرماتے اور اگر وہ سجدے خالصاً لوجہ اللہ تھے, خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے تھے, یہ اس نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد جانیں گے یعنی عبادت گزار اور سجدہ گزار مانیں گے, تو اب یہ اب ریا آ گیا. کیا بھی یعنی کہ اس کے فعل اس پہ سوچ میں یہ ریا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مذموم ہو گیا قابل مذمت ہو گیا, اور اگر اس سے اس کی طرف کچھ التفات نہیں یعنی نہ اپنے اس لیے یہ خوش ہو رہا ہے کہ اب لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے, یا خود اس نے لوگوں پر اپنا عابد زاہد عابد ساجد ظاہر کرنے کے لیے نشان بنایا اور ویسے یہ نشان نمازوں سے آ گیا اور اس کے اندر اب دکھاوے کا ذہن بھی نہیں ہے, تو یہ نشان محمود ہے یعنی یہ قابل تعریف نشان ہے, عمدہ نشان ہے, اچھا نشان ہے, اور ایک جماعت یعنی علماء کے گروہ کے نزدیک آیہ کریمہ یعنی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ترجمہ کنزل ایمان, ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے, میں اس کی تعریف موجود ہے. جس نے ریا کے لیے نشان نہیں بنایا خود پڑ گیا اور مقصود ریا نہیں ہے اس کا, تو علماء کے گروہ کے نزدیک وہ پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی یہ اس کے یعنی اس کے تحت ہے کہ یہ اس میں تعریف ایسے لوگوں کی موجود ہے ایسے نمازیوں کی. اور مزید اعلی حضرت ایسوں کے بارے میں فرماتے ہیں امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے نہ فرشتوں کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو, یعنی یہ ماتھے کا نشان قبر میں امید ہے کہ فرشتے اس نشان کو دیکھ کر یہ فرمائیں گے یا یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مومن ہے اور نمازی ہے. مزید فرماتے ہیں اور روزے قیامت یہ نشان آفتاب سے زیادہ نورانی ہو, اس کی بھی امید ہے کہ یہ سورج سے زیادہ چمکدار ہو. جبکہ عقیدہ مطابق اہل سنت و جماعت صحیح ہو, حقانی ہو, ورنہ بددین گمراہ کی کسی عبادت پر نظر نہیں ہوتی, جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے. یہی وہ دھبا ہے جسے خارجیوں کی علامت کہا گیا. بالجملہ بد مذہب کا دھبا مذموم اور سنی میں دونوں احتمال ہیں کہ یا تو یہ ریا کے لیے کیا یا واقعی اس کا نمازوں سے ہو گیا ہے اور اس میں ریا نہیں ہے. اور کسی سنی پر ریا کی تہمت تراش لینا اس سے زیادہ مذموم و مردود کہ بدگمانی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. مختصر یہ کہ دعوت اسلامی والا ہو یا کوئی اور ہو, صرف دعوت اسلامی والوں کے ماتھے پہ نشان نہیں, بہت سارے مسلمانوں کے ماتھے پر نشان ہوتا ہے. تو جو بھی کسی مسلمان کے ماتھے پر نشان نظر آئے سجدے کا, تو اس پر بدگمانی کرنا حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ریاکار ہے تو ریا کا تعلق دل سے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ریاکار ہے؟ کیا آپ اس کو کہہ دیں کہ اس نے ماتھا گھس گھس کر نشان بنایا؟ تو بالفرض وہ ریاکار ہو بھی, تب بھی آپ گناہگار ہو گئے بدگمانی کر کے, کہ وہ تو دل کا تعلق ہے نا, وہ جانے اس کا رب جانے, آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ تو اس لیے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے, نیک گمان کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمارے یہ پٹھان بھائی سن بھی رہے ہوں اور اردو سمجھ بھی رہے ہوں, تو انشاءاللہ اگر پورا جواب سنا ہوگا تو مطمئن ہو جائیں گے.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم پہنچ چکے ہیں دار المدینہ, سلسلہ لے کر روشن مستقبل. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آئیے سلسلے کی جگہ کی جانب بڑھتے ہیں. اذکر اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.
آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. آمنہ تاریہ, مرحبا. حوریا اتاریہ, منال اتاریہ, سارا اتاریہ. یہ چھوٹی سی مدنی منی, کیا نام ہے آپ کا؟ حفصہ فواد. خوش آمدید, مرحبا. ماشاء اللہ زبردست. شہریار بھائی خوش آمدید, مرحبا. شاہزیب اتاری, مرحبا. عائشہ ثنا. تو ہم نے طلبہ کا تعارف حاصل کیا, کوئی کس کا کیا نام ہے, کس کا کیا نام ہے. آئیے اب ان کے ساتھ اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جس کی زیادہ آئے گی تیز آواز, اس کو دیں گے ہم ایک بڑا سا آم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑھ گئی آواز. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبھی بچے جو ہے تقریباً زور سے پڑھ رہے تھے, لیکن کچھ بچے بہت زور سے پڑھ رہے تھے. آپ آئیے ادھر, آپ آئیے جلدی جلدی جلدی. کس طرح پڑھ رہے تھے بتائیے؟ الصلاۃ بتائیے, کیسے پڑھ رہے تھے؟ کیسے پڑھ رہے تھے سنائیے. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ اور یہ سلسلے کا پہلا عام. اتنا بڑا عام دیکھیں کتنا بھاری ہے, بھاری ہے, بھاری ہے نا. عام دیا جا رہا ہے ہمارے پیارے پیارے مدنی منے اندیشے کو. آج میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتاؤں گا. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں, اس طرح کیجئے. سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن काटना है, फिर उसके बाद जो है बीच वाली उंगली का नाखून काटना है। सब सब इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। सब बच्चे, सब बच्चे बैठिए बैठिए। सबसे पहले शहादत की उंगली का नाखून काटना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बीच वाली उंगली का नाखून काटना है। इस तरह उंगली उठाइए सारे बच्चे, उंगली उठा के ऐसे, ठीक है। इसी उंगली का नाखून काटना है। फिर इसके बाद जो है बीच वाली के बराबर वाली उंगली का नाखून काटना है, ठीक है। फिर बीच वाली के नहीं नहीं मारे नहीं मारे नहीं बीच वाली के बराबर वाली, फिर छोटी उंगली का नाखून काटना है। छोटी उंगली का नाखून का हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए सारे बच्चे। फिर छोटी वाली उंगली का नाखून काटना है। फिर इसके बाद जो है हम उल्टे हाथ की तरफ आ जाएंगे, हम उल्टे हाथ की तरफ आ जाएंगे। फिर सबसे छोटी उंगली का नाखून काटेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके बराबर वाली, फिर बीच वाली उंगली का नाखून काटेंगे, फिर ये वाली उंगली का नाखून काटेंगे, फिर अंगूठे का नाखून काटेंगे, फिर सीधे हाथ के अंगूठे का जो नाखून नहीं काटा उसको भी आखिर में काट लेंगे। चलें जी, ये हमारे मदनी मुन्ने ये सुनाएंगे जी। शहादत की उंगली काटते हैं या नाखून? सही बता रहे हैं? गलत बता रहे। चले रुकिए रुकिए रुकिए, आगे आगे नहीं आए जी। आप बताइए बताइए। नाखून काटना उसका, फिर ठीक है। ठीक है, सही बताया है और आपको दिया जा रहा है एक आम। ऐसा लग रहा है ये अपने घर में सो रहे हैं बिस्तर पे। भाई भाई मदीना, आपको पता है मदनी चैनल पर आ रहे हैं। भाई मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने ये तो पक्का सो गए हैं, तो लंबी नींद में सो गए हैं। मदीना उठिए, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, ओए हे मेरे बच्चों को कितने पसीने आ रहे हैं। क्या नींद आ रही है? रात को देर में सोए थे? रात को देर में सोए थे? फिर ऐसे ही सो रहे हैं। उठे भाई, कुछ मदनी फूल सुनाइए, कुछ सुनाइए, मदनी मकसद सुनाइए। अगर आप जोश में सुनाएंगे ना हम आपको आम देंगे। दोबारा दोबारा, मुझे मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। चले, आप नींद से उठने के बाद भी बड़े अच्छे अंदाज से आपने मदनी मकसद सुनाया जी। आम लेकर आइए, इनको आम देंगे।
सरकारी कियामत,
मां
सरकारी कियामत,
मां अत्तार की आमद। शेरियार भाई को दिए जा रहे हैं एक सेब।
इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत।
मुफ्ती साहब की फरका में मेरा सवाल ये है कि अगर ज़कात देने से पहले ये ना पता हो कि जिसको ज़कात दी जा रही है वो सैयद है, और ज़कात देने के बाद पता चले तो अब क्या किया जाए? बराए करम इसका जवाब देकर शुक्रिया का मौका था फरमाएं।
जवाब से पहले भी आप शुक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जवाब देकर भी आपको शुक्रिया का मौका देंगे। अगली कॉल दीजिए।
میں اپنا ہی مطلب پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زکات کا انسان کا ایک خیال پورا نہیں ہو گیا، اس کو اپنا ٹائم نہیں معلوم ہے پینسٹھ ہزار کا، اگر پھر بھی وہ زکات دینا چاہتا ہے تو کیسے کیے؟
پھر بھی دینا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دے دیجیے.
مانت تاریخ سردار آباد، میرا سوال یہ ہے کہ جوزہ رکھتے ہیں، تقریباً جوزہ کھلنے پہ گینڈا پہلے گلا بہت خشک ہو جاتا ہے، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کھولو، پھر روزہ کھولنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
بھائی روزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کا گلا خشک ہوگا، آپ کو پیاس لگے گی، تو اب گلا خشک ہونے پر اگر پانی پی لیں گے تو پھر روزہ کا کیا فائدہ؟ جواب بھی لیں گے. اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عابد اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس پورے 7.5 تولے سونا اور 8,000 مالیت کی چاندی اور 15,000 روپے نقدی موجود ہو، تو وہ سونے کے علاوہ کتنے مال کی زکات، سونے کے علاوہ مال کی زکات دے گا یا نہیں دے گا؟
اگلی کال دے دیں.
سر میں نے یہ پوچھنا تھا، آج کل جو موٹر والی کمیڈیاں چلتی ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ 3,000 روپے مہینہ قسط ہے، جس کسی کو موٹر سائیکل نکل جاتا ہے اس کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، اس کے بعد اسے پیسے کوئی نہیں دیتے دینے ہوتے. میں نے سنا یہ جائز نہیں ہے.
لکی کمیٹی آ گئی جناب، چلیں اگلی کال دیتے ہیں.
میرا نام محمد رفیق ہے، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ بچی کے بال اتروانے ہیں تو 7 دن ہو چکے ہیں، تو آپ کسی دن بھی کروا لیں یا 14 دن یا 21 دن ضروری ہے؟
زکوٰۃ کے پہلے پتہ ہی نہیں تھا وہ سید ہے، اور پتہ چلا سید ہے تو زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟
زکوٰۃ دیتے وقت اگر ہم نے کسی کو شریف فقیر یعنی مستحق کے زکوٰۃ جان کر زکوٰۃ دے دی تو اور بعد میں پتہ چلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی.
ٹھیک ہے،
کیونکہ جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت کا اعتبار ہے.
ٹھیک ہے،
کہ ہم نے اس کو کبھی گمان یہی کیا کہ یہ شریف فقیر مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر وہ غنی نکلا یا سید نکلے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی.
ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا ایک سال پورا نہیں ہوا ہے یا ٹائم ہی نہیں پتا ہے، پھر بھی کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے؟
پیش کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ سال کی ابتدا کب ہوتی ہے، تاکہ اس کے مطابق ان کو چونکہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کے اندر مالیت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کہ سال کے اختتام پر اس تاریخ کو کیا ریٹ تھا.
ٹھیک،
ان کے اوپر زکوٰۃ اس قیمت کے مطابق لازم ہوگی، تو یہ معلوم کرنا ان کو چاہیے، اس پہ ظن غالب کریں، کبھی گمان کریں، کوئی ایک تاریخ جو ان کے کبھی گمان میں آئے اس کو اپنی سال کی ابتدا قرار دے دیں.
جی جناب، امید ہے کہ آپ
پیش کی بھی زکوٰۃ دے سکتے،
پیش کی ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. عثمان اتاری سردار آباد، روزہ کھولنے سے 1 گھنٹہ پہلے حلق بڑا خشک ہو جاتا ہے، حضور کچھ بتا دیں آپ.
کئی گھنٹے پہلے بھی خشک ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ گلا خشک ہونے سے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ گلا تر کرنے کے لیے کوئی ایک گلاس، آدھے گلاس، ایک گھونٹ پانی پی لیں. اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ کفارے کے ساتھ ٹوٹے گا، کفارہ بھی لازم،
کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو بالکل جناب، تھوڑا سا صبر کیجئے اور کربلا والوں کی پیاس یاد کیجئے، محشر کی پیاس یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ اس پیاس کی جو ہم اٹھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے. محمد عابد بھائی تھے باب المدینہ سے، پورے 7.5 تولہ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ روپے بھی ہیں، تو 7.5 تولہ کی تو زکوٰۃ نکال دیں گے، باقی مال کی بھی نکالنی ہوگی
ان کو. بقیہ جو چاندی بھی ہے اور قیمت روپے پیسے بھی ہیں، یہ سونے کے اور ان تینوں چاروں قسم کے مالوں کی ٹوٹل مالیت کا اعتبار کر کے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کریں گے.
جی، امید ہے کہ یہ بھی جواب ہو گیا ہوگا. یہ کمیٹی حضرت 3,000 روپے ماہانہ لکی کمیٹی، پھر اسکوٹر نکل جائے تو کوئی پیسے نہیں لیتے،
یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے جناب. پتہ چل گیا آپ کو. ایک بچی کے بال اتروانے ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں، اب کب اتروائیں؟
عقیقہ جو ہے نا وہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یہ عقیقہ کیا جاتا ہے، اور بال منوانے کا جو وقت ہے وہ 7واں دن ہے. تو 7واں دن اگر ہو گیا ہے تو بچی کے سر کے بال مونڈ کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی، وہ چاندی دے دیں، یا چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنے روپے صدقہ کر.
اچھا، اب 7 دن ہو گئے تو اب 14 دن بات کریں اگلی بار.
ایسا عقیقہ اگر یہ کر رہے ہیں،
جی
اگر 14ویں دن عقیقہ کر رہے ہیں تو عقیقے کے حساب سے 14ویں دن کاٹ دیں،
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں. سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
میرے پیارے امیر اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا. میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے. اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہ بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کریں کہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دلوں کی زمین میں سے خوف پیدا ہو، آنسو بہ کر خشیت کے باغیچے کو سیراب کرے اور ندامت کی کلی کھل جائے تو توبہ کا پھل نصیب ہوا کرتا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر دن رات روایا کرتے، گویا آپ نے خوشی کا حلہ اتار کر غم کا لباس زیب تن کر لیا تھا. کبوتر آپ کی آواز سے خاموش ہو جاتے، دل آپ کی چیخوں سے مضطرب ہو جاتے، آپ کے آنسوؤں سے گھاس سیراب ہو جاتی. آپ علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے، میں تیرے بندوں کے طبیبوں سے علاج کرانے کے لیے نکلا کہ وہ میرے دل کی بیماری کا علاج کریں، لیکن سب نے تیری راہ بتائی، اے اللہ میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما.
Yeah. قسم مولا.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
اللہ تبارک و تعالی نے 313 کم و بیش 313 صحابہ کرام علیہ مردوان جان نثاران رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ فتح و نصرت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور قرآن پاک کی آیتوں میں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس واقعے کے متعلق جا بجا بیان موجود ہے. ایک اکثریت ہے بہت بڑی جو کہ درست تاریخ اسلام کے واقعات اتنی نہیں جانتی. فلسطین و بیت المقدس کا جو ذکر ہوا تو باقاعدہ مجھے بعضوں نے کہا کہ کیا بیت المقدس فلسطین میں ہے؟ اچھا, بعض کی باتوں سے ایسا لگا جیسے ان کو بیت المقدس کے حوالے سے بھی اتنی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہیں. ہاں, البتہ دیگر جو معلومات کا جو ہمارا ہوتا ہے جو اسکول کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں ملتی ہیں اس کے متعلق معلومات ہوتی ہیں, اور کوئی کھیل تماشے اسپورٹس وغیرہ کی کوئی گفتگو ہو تو اس کے لیے نہ صرف ٹیموں کے نام پتہ ہوتے ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان کو معلومات ہوتی ہے. غزوات, یہ تاریخ اسلام کے بہت ہی پیارے ابواب ہیں. غزوات اسلام کے جو مارکے ہوئے اور جس طرح کے غزوات میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی جس طرح کی کوششیں رہیں, جو قربانیاں رہیں, خواہ وہ غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو یا اور دیگر غزوات ہوں, ان غزوات کو پڑھنے, ان کے اسباب کو پڑھنے اور ان کے اندر کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے ان بندوں کی مدد فرمائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو کس طرح فتح و نصرت نصیب ہوئی, کس طرح اسلام آگے سے آگے بڑھا, پھر ابتدا سے اگر چلیں تو وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت اختیار کرنی پڑی. ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے, ساتھ ہی بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی, اس کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, پھر ایک اور ہجرت ہوتی ہے, آخر وہ کیا ہوا تھا کہ وہ کیا ستایا جا رہا تھا, کفار مشرکین مکہ وہ کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ سفر کرنا پڑا. ان کے کسی کے بچے کہاں رہ گئے تو کسی کے بچوں کی امی کہاں رہ گئی, صحابیات کہیں تو صحابہ کرام کہیں, گھر کہیں تو شہر کہیں, تو بہت یہ پورا ایک واقعہ ہے, پوری ایک ہسٹری ہے جو اوورسیز پاکستانی اوورسیز مسلمان ہیں, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے مسلمان رہتے ہیں. یا ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لاکھوں لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں, ان کے فیملیز ہیں, ان کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کے معاملے کے, بیس کیا تھی, ریزنس کیا تھے, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. البتہ ہجرت ہوئی, ہجرت ہونے کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت آپ نے فرمائی, حالات ایسے ہو گئے تھے. پھر ہجرت کے, اب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی, ہجرت کے دوسرے سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ غزوہ بدر واقع ہوا. بدر ایک مقام کا نام ہے, آئیے آپ کو دکھاتا ہوں بدر کا مقام کیسا تھا, چلائیے.
میں
انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
یہ وہ غزوہ تھا, یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی, اور فرشتوں نے اس غزوہ بدر میں باقاعدہ کفاروں کو قتل کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو, بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے. تو یہ بدری صحابہ کے فضائل تھے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بدری صحابہ کا 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرما دیا تھا, اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے حضرات پر ترجیح دیتا ہوں. یہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. ایک طرف مسلمانوں کی میسر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ 313 صحابہ, ان کے پاس صرف 2 گھوڑے, جنگ ہو رہی ہے کفار سے, ان کے پاس 2 گھوڑے اور وہاں پر 100 برق رفتار گھوڑے, یہاں پر 313 وہاں پر تعداد 1,000 بتائی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کے ساتھ جب مقام بدر اب تشریف لاتے ہیں, اب جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے, مگر مسلمانوں کا جو مقام تھا وہ ریتیلا تھا, اس قدر ریتیلا تھا کہ پاؤں بھی دھس جاتے تھے اور جانور کے پاؤں بھی دھس جاتے تھے, اور ان کے پاس جو جگہ تھی وہ ایسی نہیں تھی, ہواؤں کا چل جانا مطلب مٹیوں کا اڑ جانا, بارشوں کا آ جانا, گرمی کا بڑھ جانا, پتہ نہیں کیا جو کئی چیزیں. اب ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب غیبی مدد آئے تو وہ غیبی مدد آنے کے انداز کیا ہو سکتے ہیں. تو یوں مطلب کہ مسلمانوں کے دل جمنے شروع ہو گئے, اور جو مشکلات انہیں نظر آ رہی تھی وہ مشکلات گویا کہ ان کو اب آسان ہوتی نظر آئی. پھر کفار کا لشکر ان کو بہت کم دکھائی دے, اور کفار کو مسلمانوں کا لشکر جو تھا نا وہ تھوڑا بھاری بھرکم دکھائی دے. تو یوں بہت ساری ایسی قلبی کیفیات تبدیل ہوئیں, سوچیں تبدیل ہوئیں, معاملہ تبدیل ہوئے, اور آخر کار مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح و نصرت عطا ہوئی. اور ایک رات پہلے کیا ہوا اس غزوہ بدر سے پہلے رات کو, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے, اور اپنی چھڑی مبارک سے لکیر کھینچ کھینچ کے بتایا کہ فلاں کافر کی یہ قتل گاہ, یعنی فلاں فلاں یہاں مرے گا, فلاں میر فلاں یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا, اور اس طرح مطلب کہ فلاں فلاں سردار یہاں مریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرما دی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتری بھی پائی گئی.
پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح شاہ چبا کر کھاؤ, ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا, وقتاً فوقتاً زور سے بھی چلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اطراف کی اشیاء گواہ ہو. 3-3 بار انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی لوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
آہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرہ تیرا, آہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج صحابہ کرام علیہ مردوان سے اپنی محبت کا واقعیتاً اظہار کرنے کا دن ہے.
بے شک
ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہے. جس طرح 313 ڈٹ گئے باطل قوت کے خلاف,
جو ان کی کیفیات تھی, یعنی انہوں نے کیلکولیشن نہیں کی,
اصل میں نظر سامان پہ نہیں تھی نا, آمنہ کے لال پر تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر تھی. اور مطلب کیا تم ہو تو پھر خوف کیا ہوتا ہے نا. مفتی صاحب آپ کو غزوہ بدر کی رات مبارک ہو.
آپ کو بھی مبارک ہو, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مبارک ہو.
ماشاء اللہ
آج ہم عاشقان صحابہ کے لیے خوشی کی رات ہے, زبردست معرکہ ہوا تھا اور اسلام کو زبردست اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی, صحابہ کرام کو زبردست فتح نصیب فرمائی, کافروں کو وہ شکست سے فاش ہوئی کہ جس کا داغ وہ آج تک نہیں دھو سکے گا نہ کبھی دھو سکیں گے.
اس اعتبار سے بھی خوشی کی رات ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی.
جی
ماشاءاللہ,
یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی آج کی رات, 2 سنہ ہجری کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے, اور ایک قول کے مطابق جبریل امین کی بھی تشریف آوری ہوئی. آپ کی طرف سوال بڑھا تو مفتی صاحب.
سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں, وفا کے معاملے میں جو گھر میں موجود افراد ہیں ان میں سے بھائی یا بہن وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب,
بھائی جی بھائی اور بہن اگر مستحق کے زکوٰۃ ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے.
اوکے,
آج بدر کی رات ہے, 2 سنہ ہجری جمعہ کا روز صبح کا وقت, 17 رمضان مبارک کی تاریخ تھی جب یہ معرکہ پیش آیا, اور ہمارے امیر اہل سنت نے جن کی اس وقت آپ زیارت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, انہوں نے اس موضوع پر رسالہ بھی مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہے ابو جہل کی موت. یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے, اس میں واقعہ بدر سے متعلق کافی پیاری پیاری معلومات نقل کی گئی ہیں, اور یہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور اس میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے, اس کا بیان الحمدللہ اس مبارک رسالے میں موجود ہے. غزوہ بدر کے متعلق چند اشعار امیر سنت نے یہاں تحریر فرمائے کسی شاعر کے. لکھتے تھے, ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زیرے, 8 شمشیریں, تلوار, 8 تلواریں تھیں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زیر ہیں, 8 شمشیر ہیں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, یہ ہے بہت بنیادی بات. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا,
نرالا تھا
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں, میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں, میرے 2 بچے بھی ہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں مر جاؤں یا اس گھر کو چھوڑ دوں؟
مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, خودکشی حرام ہے,
گھر چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. شوہر اگرچہ ظالم ہو گھر نہ چھوڑے. اب اس پہ ہمدردی کرتے ہیں آپ سے, دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے, اور اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اس سے آپ کو نجات دے. اس میں غور یہ کرنا ہے کہ یہ کیوں مارتے ہیں. بعض اوقات مارنے کے, بعض اوقات کیا, عام طور پہ اسباب ہوتے ہیں, اگرچہ وہ مارنے والا پھر حد سے تجاوز کر جاتا ہے, ظلم پر اتر آتا ہے, لیکن اسباب ہوتے ہیں. ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے اسباب بن جاتے ہیں, ظلم پر اتر کر گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ اسباب دیکھیں. اپنے کام کاج جو گھر کا ہوتا ہے, جو خدمت کا جہاں تک تعلق ہے بچوں کے ابو کی, کیا اس میں 100% آپ مطمئن ہیں کہ آپ کر رہی ہیں؟ یہ غور فرما لیں. یہ جس طرح چاہتے ہیں ان کے کپڑے دھل رہے ہیں, یہ جس طرح کی غذا پسند کرتے ہیں, وہ ڈشیں آپ تیار کرنے میں کامیاب ہیں کیا؟ جب یہ آتے ہیں تو مسکرا کر ان کا استقبال ہوتا ہے یا منہ پھولا رہتا ہے؟ یہ بھی آدمی کو چڑا جاتی ہے. جب تھکا ہارا گھر میں جائے گا بندہ, تو اگر اس کا مسکرا کر استقبال نہیں ہوگا نا, تو یہ اندر سے اس کو بجھے گا, لطف نہیں آئے گا. تو کیا ایسا ہے؟ پھر یہ کہ اپنی زبان پر غور کر لیا جائے کہ اس کی چلنے کی رفتار کتنی ہے. اگر یہ سبک رفتار ہے, تیز رفتار ہے, اور ادھر سے ہاتھ چل رہا ہے, ادھر سے زبان چل رہی ہے, ایسا کچھ ہے, تو پھر اس پر سب پر تھوڑا غور کر کے ان کو اپنے معاملات کو ریڈیوس کرنا ہوگا. کیونکہ عورت جو ہے نا, وہ اپنے شوہر کے حقوق سے سبک دوش ہو نہیں سکے گی. یہاں تک کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک وہ اس کے بدن میں پھوڑے ہو جائیں, پیپ ہو جائیں, اور یہ عورت اپنے شوہر کے زبان سے چاٹے یہ سارا, تب بھی اس کے یہ سمجھایا گیا مبالغے کے ساتھ کہ اس طرح کی خدمت کرے, تب بھی یہ اپنے شوہر کے حقوق سے فارغ نہیں ہو سکتی. تو یوں شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ غور کرے کہ آیا ان حقوق کو یہ بجا لاتی ہے, یا غصے کی کیفیت اپنی کیا ہے. اگر غصہ آ جاتا اس پر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے, تو اس پر غور کر لیں کہ پھر غصے کو دبانے کی ترکیب کی جائے. تو انشاءاللہ اپنے معاملات پر غور کریں گی نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا ایسا معاملہ نظر آ جائے گا کہ جس میں کمزوریاں ہیں, اس کی وجہ سے اس کی گھوم جاتی ہے. تو اب ان کمزوریوں کو دور کریں گی تو انشاءاللہ وہ گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, رو رو کے فریاد کریں کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں, اور اگر ظلم کرتے ہیں تو ظلم نہ کریں, اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھیں. کیونکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بازو کا جو یہ بیگمات جو ہوتی ہے نا, وہ بھی ایسے انداز اختیار کرتی ہیں کہ وہ مرد سمجھ جاتا ہے اور مسئلہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اب شوہر نے کچھ بول دیا یا ہاتھ اٹھا دیا, اب اس سے نہیں پہنچ سکی تو اب بیٹے کو جھاڑنا شروع کر دیا, اور اس طرح کے جملے بولے کہ وہ اگلا سمجھ جائے گا کہ یہ بیٹے کو بول کر مجھے سنا رہی ہے, جیسے بیٹی کو بول کر بہو کو سناتے ہیں. یہ تو محاورہ ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی ایسی حرکت تو نہیں, پھر برتن زور سے پچھاڑتی ہیں ایسے مواقع پر یا کہ آگے پیچھے اس کے, اس سے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ پر میرا غصہ برتن پر اتر رہا. تو ایسی اگر حرکتیں ہو رہی ہیں تو ان سب کو آپ ترک کر دیں, مسکرانا سیکھ لیں اور جزاک اللہ کہنا سیکھ لیں جائز کام پر, انشاءاللہ فرق پڑے گا. جیسا کہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے لیکن ایک ملتا جلتا کہ جو پیسے لے کر سکھاتے ہیں وہ حسن معاشرت یعنی گھریلو زندگیاں یا کاروباری معاملات اور درست کرنے کے گر پیسے لے کر سکھاتے ہیں. ہم مدنی مذاکرے میں ہاتھ جوڑتے منتیں کرتے تو نہیں آتے, آہستہ آہستہ پہنچتے. پیسے لینا دور کی بات, مفت میں کھلاتے بھی ہیں. خیر, تو یہ پیسے لے کر سکھانے والوں کے پاس ایک بندہ گیا, میں اپنے انداز میں اس کو تھوڑا تصرف کے ساتھ عرض کروں گا. وہ گیا کہ مجھے بھی کچھ سکھاؤ, تو اس نے پیسے لیے, اس کا چارج لیا.
اور اس کو دو کام دیے کہ یہ ایک ہفتے تک یہ سبق ہے اس کو پریکٹس کرو، جو بھی تمہارے سامنے آ جائے اس کے سامنے تم مسکراؤ، اور تم کو معمولی سا بھی کسی سے فائدہ پہنچے نفع پہنچے تو اس کو تھینک یو بولو، میں شکریہ. تو اس نے رٹ لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، پیسے دیے تھے نا تو پیسے دے کر وہ قدر ہوتی ہے، مفت کا رسالہ ملا تو چوم کے رکھ لیا، جد ہے جب پڑھنا کس میں، جا کے لائن میں لگا خریدا، پیسے جیب سے نکالے، اب شاید پڑھے گا یا پیسے لگے اور لے گا وہی جس کو پڑھنا ہوگا، ظاہر مفت کا ہر ایک چھینا جھپٹی کر کے لے لے گا، پڑھے گا وہ. تو خیر اب یہ طے کر لیا گیا، اب کسی سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے مسکرانا ہے، فائدہ پہنچا چھوٹا سا فائدہ بھی تو تھینک یو بولنا ہے. تو اب یہ گھر پہنچا، اس نے دروازے پر دستک دی، سامنے اس کی بچوں کی امی آ گئی، دروازہ کھولا اس نے تو اب اس نے مسکرایا، یہ آدمی مسکرایا اور تھینک یو بولا، تو یہ تو خوشی کے مارے گرنے لگی، اس نے تھام لیا. اب 8 دن گزرے اور یہ پھر اپنے اسی فیس لینے والے استاد کے پاس آیا اور رونے لگا. بولے کیا ہوا؟ تو بولا کمال ہو گیا، آپ نے جو سبق دیا تھا نا بس اس میں تو ایسا کمال ہے کہ 20 سال سے میں نے گھر میں سکھ نہیں دیکھا تھا، آج 8 دن سے میں نے جو سکھ کا سانس لیا ہے نا وہ کبھی نہیں لیا تھا 20 سال. تو ہوا کیا؟ اس نے اپنا سنا کہ میں نے جا کر دروازہ کھلا تو میں کبھی مسکراتا نہیں تھا اپنی بیوی کے سامنے، بس منہ چڑھا کے رکھتا تھا، وہ کبھی وہ بیچاری لاکھ میری خدمت کرے میں تھینک یو بولتا ہی نہیں تھا، اس کو شکریہ ادا ہی نہیں کرتا تھا. وہ 8 دن پہلے جب مسکرایا اور تھینک یو بولا، بس وہ میرے اوپر واری واری ہو گئی اور ہماری 20 سالہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو گئی. تو اگر یہی کام یہ سائلہ جنہوں نے سوال کروایا ہے اگر یہ اپنا لیں، اللہ کرے گا فرق پڑ جائے گا، کہ اگر وہ آتے ہیں تو مسکرا کر استقبال کریں، بھلے وہ جھاڑے تب بھی آپ زبان نہ کھولیں، مسکرائیں. اچھا پھر اگر جیسے وہ کچھ تو لاتے ہوں گے نا، ہر وقت تو نہیں مارتے ہوں گے، کبھی وہ پھل لا دیتے ہوں گے، کبھی کچھ تو کر دیتے ہوں گے نا، تو خرچی بھی تو دیتے ہی ہوں گے نا، تو جزاک اللہ بول دیں مسکرا کر، انشاءاللہ فرق پڑے گا. یہ ذہن نہ بنا لے کہ یہ بالکل جانور جیسا ہے، یہ بھوت جیسا ہے، یہ وہ نہیں، آخر یہ انسان ہی ہوگا، آخر کوئی تو بھاشا سمجھتا ہوگا، آپ کی مسکرانے کی انشاءاللہ زبان وہ سمجھے گا، جزاک اللہ کہنے کی زبان سمجھے گا. کبھی دعا دے دیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، جب آپ کی قسمت کھلے تو خدمت کے لیے مجھے بھی ساتھ لیتے چلنا، ہم دونوں آقا کی گلیوں میں گھومیں گے، مدینے کی زیارت کریں، کبھی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو دیکھیں، ہم کو فرق پڑے گا انشاءاللہ.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
17 رمضان گویا شب جمعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے میدان میں جاتے ہیں، کچھ لکیریں کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں اس کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں یہ مرنا ہے، اس نے مرنا ہے. روایتوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جب دوسرے دن مارکا ختم ہوتا ہے تو اس جگہ پر جہاں میرے آقا نے لکیریں کھینچی تھی، ایک انچ کا فرق نہیں ہے، جس کافر کے بارے میں فرمایا کل اس کا لاشا وہیں پڑا تھا. گویا غیب کی خبریں دینے والے آقا نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کس کو کہاں مرنا ہے. پھر دعا ہو رہی ہے، ساری رات لوگ آرام کرتے رہے، نبی پاک دعاؤں میں مشغول رہے، اور دعاؤں کا عالم یہ ہے، گریہ و زاری کا عالم یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ دعا کرتے کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر جو ہے وہ کاندھوں سے نیچے تشریف لے آتی ہے. میرے آقا نے وہ تاریخی الفاظ رب کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا اگر یہ نفوس، یہ لوگ آج مارے گئے، اگر یہ ہلاک کر دیے گئے تو مولا پھر تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا. اس طرح کے الفاظ، اس رقت قلبی کے ساتھ، میرے رب تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ آج پورا فرما دے. جب یہ گریہ و زاری دیکھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دیکھا کہ نبی پاک کے کاندھوں سے چادر نیچے تشریف لے آئی ہے، آپ ذرا منظر سوچیں، کیا انٹریکشن تھا، کیا دوستی تھی، کیا ساتھی تھے. وہ چادر اٹھاتے ہیں، پیارے آقا کے کاندھوں پر پھر رکھتے ہیں، اور پیچھے ہی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے لگا لیتے ہیں. تسلی رکھیے آقا، اب گریہ و زاری کم کیجئے، رب عز و جل ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اپنے یار غار کی وہ بات سن کر میرے آقا نے دعا جو ہے اس کو اختتام فرمایا، اور اب جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کیا میں بیان کروں، یعنی اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو کہ روایتوں میں آتا ہے صحابہ اکرام جب تلوار کا وار کرنے کے لیے آگے بڑھتے، ابھی تو تلوار اٹھتی تھی کسی کی گردن کٹ کر گر جاتی، کسی کے جناب آدھا کٹ کر گر جاتے، صحابہ حیران تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں اپنے سروں پر ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑے چلنے کی آواز آتی ہے، ہم وار کرتے ہیں اس سے پہلے ہی دشمن گر جاتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، یہ پہلے آسمان کی تمہارے لیے مدد آئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیات سے یہ مفہوم ملتا ہے، پہلے 1000 پھر 3000 اور پھر 5000 کی فرشتوں کی فوج کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی گئی، ایک روب، ایک دبدبا، ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی کفار پر، بڑے بڑے جرنیل آئے تھے، بڑے بڑے سپہ سالار آئے تھے، گویا ساری ٹاپ کلاس جو ہے مکہ مکرمہ کے کفاروں کی وہ اس جنگ میں تھی اور سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس دن کے بعد سے مسلمانوں کو ڈیسائیڈنگ ایک ایسی وکٹری ملی، ایک ایسی فتح ملی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کفاروں پر مسلمانوں کا ایک روب اور ایک دبدبا طاری ہو گیا۔
مکہ پاک میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، صحابہ کی زندگی تھی، وہ بڑا ٹیسٹنگ پیریڈ تھا، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ہجرت کی وجہ بھی یہی بنی کہ وہاں پر دین اسلام پر مکمل طور پر کھل کر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر میں نصرت دی حالانکہ تم کمزور تھے، یا لفظ ذلیل سے مراد کمزور ہے، حالانکہ تم کمزور تھے، تو اس کمزوری کا فائدہ کفار اٹھاتے تھے اور تکلیف دیتے تھے۔ تو بدر جو ہے نا، بیٹل آف بدر، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے،
سبحان اللہ،
وہ جو ایک کمزوری اور کفار کا جو ایک روب اور دبدبا اور فوج کی بڑی طاقت اور بہت سارے
پیسہ
اور سارا کچھ، تو یعنی یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تھی طاقت اور ایک تھی توکل۔
کیا بات،
طاقت تو نہیں تھی، اب جیسے آپ نے گنوایا کتنے گھوڑے تو کتنے تلواریں تو کتنے ہتھیار،
نہ پریپریشن تھی،
تو اصل یہ ساری آزمائش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی پہلے تو تربیت ہوتی رہی، اور پھر وہ اس لیول پر اب آ چکے کہ اب وہ آنکھیں بند کر کے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر سکتے۔
کیا بات، کیا بات،
تو اب جب وہ موقع آیا تو پھر ان کے اس توکل کا امتحان ہوا کہ اب ہتھیار ہو نہ ہو، گھوڑے ہو نہ ہو، رب تو ہے نا ہمارے ساتھ،
کیا بات ہے، رب کے رسول تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، کیا بات، کیا بات،
اور پھر وہ پڑ گئے اس میدان میں۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس کا ایک فطری قانون ہے،
کیا بات،
اور اس کی مینیفیسٹیشن بدر میں ہوئی ہے،
ہائے ہائے ہائے،
کہ کفار کی طاقت کو توڑنا تھا، ان کا ظلم ایک حد تک پہنچ گیا تھا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا، ہر چیز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے،
صحیح، ہر ظالم جو ہے اس کو فوس لینا چاہیے،
ہاں، اس کو ایک یعنی وقت تک موقع ملتا ہے۔ یہی جو ابو جہل کی موت دو چھوٹے چھوٹے ننے مننے صحابیوں سے ہوئی، یہی بہت بڑا سبق ہے،
ذلیل و رسوا ہوا نا،
ہاں، ذلیل و رسوا ہوا، اور اتنا مضبوط لیڈر اہل مکہ کا، اور سارے ٹرائبز جو ہے نا اس کی عزت و قدر کرنے والے، اور بڑی فوجیں اس کے ساتھ، تو کسی جرنیل کے ہاتھوں یا کسی طاقتور بہادر فوجی کے ہاتھوں وہ مرتا تو شاید پھر بھی وہ مر جانے کے بعد وہ لوگ سمجھتے کہ وہ عزت سے مرا ہے۔
وہ مین ٹو مین بیٹل میں تو یہی دیکھا جاتا تھا کہ اب تو خیر بموں کی لڑائی ہے، پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا بہادر کس سے لڑ کر مرا، یعنی عرب میں تو بالخصوص اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔
بدر کی ابتدا میں بھی ہوا
جی،
تین ان کی طرف سے آئے
جی،
اور تین صحابہ کرام علیہ رضوان لڑے، اور تینوں جو کافر تھے ان کو مار دیا گیا، لیکن ان میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور جو مفتی صاحب جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر کسی بڑے کے ہاتھوں وہ مرتا تو یہ کہا جاتا کہ اپنے ہم پلہ کے ہاتھوں مارا گیا، یا اپنے سے بڑے زور آور کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنی قدرت کا اظہار فرمانا تھا اور مسلمانوں کی وہ شان و شوکت کا ظاہر کرنا تھا. اور دیکھیے 1400 سال گزر گئے, آج بھی ابو جہل کی ذلت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دو مدنی منوں کے ہاتھوں مارا گیا,
ان کی عظمت کا تذکرہ
اور ان کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس دن کے بعد جو پلٹا کھایا ہے اور اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام علی مردوان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا اور جو تبلیغ دین ہوئی اور پھر اس کے آگے کے واقعات,
اس کے بعد تو پھر وہ ریلا آ گیا نا,
جی
پھر مشرق مغرب شمال جنوب ہر
طرف شروع ہو گیا,
پھیل گیا.
السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
لم يأتي نظيرك فينا لم يأتي نظيرك فينا تاج ترے سر سو تو دے سر سو ہے تجھ کو شہید و سارا جانا ہے تجھ کو شہید و سارا جانا.
اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا, یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ.
مفتی صاحب, فرسٹ آف آل وٹ یو ول سے, وٹ از بیک بائٹنگ؟
حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائٹ سیڈ ویری بیوٹیفلی دیٹ when you express someone's faults which are in him, that is ghibat, that is backbiting. And if those faults are not in him, then that is buhtan, mean false accusation. So ghibat is normally done, or it takes place in matters which are true. I mean, a person has those faults in him, but he doesn't like that those faults to be mentioned or to be talked about. So that is ghibat. So this actually nullifies that idea of some people who say that I'm not making ghibat, I'm saying the truth. I mean, if you are not saying the truth, then you would have been, you know, accusing person falsely. That is even more serious sin, because you are assassinating someone's character.
Amir al-Sunnat has realized that this is such a major sin, and so many people, and he says not a gathering is free of it. He's saying whether it's parents, whether it's parents and children, mother or father, teacher or pupil, boss or servant, rich people, poor people, religious people, pious people, whoever you see, they're not free from this. So it becomes so common, so he says, and that is why he took pain and trouble to write the book. It's in Urdu and the translation in various languages, also in English, to save the ummah from this, which we take very lightly. So therefore, because it's taken lightly, people don't realize what a serious problem this is. So therefore, we should take some time. Amir al-Sunnah has taken time to write the book and been translated to save ourselves from this great harm. The cure is in reading this book, understanding and protecting ourselves.
What the Quran said about ghiba, backbiting?
Well, the ayat was recited by our learned brother, and it had a message that when you make ghibat, you eat the flesh of your brother. And to support that, also there is a hadith mubarakah that Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu reports that we were sitting in the company of beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and there was a person sitting there and he left. And after he left, one person made his ghibat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told this man, go and use toothpick. He said, Ya Rasulullah, why should I use toothpick? I did not eat meat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied to him, undoubtedly, you have eaten the meat of your brother by making ghibat.
दोस्तों में चलता है, अगर ये बात कह दी है कोई साथ बैठा हुआ है और उसको बोल दिया है कि यार ऐसे ही मतलब बोर कर रहा था यार, शुक्र है गया है जान छुटी है इससे, ऐसे खाम खाम में बहस कर रहा था, थोड़ा सा लुच्चा सा टेढ़ा सा, तो दोस्त है मेरा, अपने दोस्त को मैंने बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया, हमारा मजाक चलता है आपस में भाई.
Well, it's a ghibat. I mean, if he comes to know that this is what you spoke about him behind his back, he is not going to like it. He might not fight with you, you know, for the purpose of keeping peace, or maybe he's not a fighter, or maybe he doesn't want the friendship to be broken, or it doesn't mean that he didn't like it. It doesn't mean that he liked what you said. Nobody would like if you talk bad about him behind his back. So, I mean, the, as Brother Salman said, it's a ghibat. And ghibat is that when you talk ill about someone behind his back, as you gave the definition.
Ramadan, 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 Ramadan,